بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعدي أبدا درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم حدیث مبارکہ ثقلین کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا آج اس کی آخری تقریر ہے اور اس اعتبار سے کہ معرفت شناخت کے ساتھ ہے اور تمسک عمل کے ساتھ ہے لہذا معرفت کے لیے شناخت اور شناخت اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جب امام کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا جائے اور فقط تقاریر ہی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اب تو بہت زیادہ کتابیں ترجمہ ہو کر بازار میں موجود اپنے طور پر بھی وہ بہت ساری باتیں اور وہ بہت سارے سوالات کہ جن کا جواب شاید نہ مل سکا ہو اور یقیناً نہیں مل سکا ہوگا تو ان کی تشفی کے لیے اور اپنی مزید معلومات کے لیے کوشش کی جائے کہ کتابوں کے مطالعے کی عادت خود بھی ڈالیں اور اپنے بچوں کے درمیان بھی اس عادت کو ڈالیں یہ ایک غلط فکر ہے کہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد کتاب جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے بالکل غلط اس لیے کہ ابھی بھی امریکہ اور یورپ کی لائبریریوں میں اسی انداز کا رش ہے جتنا رش کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے تھا تو امام کی سوال حیات میں بلکہ تمام آئمہ کی سوال حیات جو بات ہمیں دکھائی دیتی زمانے مختلف ہیں حالات مختلف ہیں کبھی انتہائی زیادہ شدت اور سختی ہے کہیں پر وہ شدت اور سختی نہیں ہے کہیں پر ظالم کسی اور جانب متوجہ ہو گیا ہے اور کہیں پر خود حکمران آگے بڑھ کر فدق کو خدمت عبس میں پیش کر رہا ان تمام حالات میں جو اہم ترین چیز ہمیں دکھائی دیتی کہ جب بھی اہل بیت کو موقع ملا اور فرصت ملی تو سب سے زیادہ جس چیز کی جانب توجہ دی گئی ہے خاندان عصمت و طہارت کی جانب وہ ہے تعلیم اور تربیت نفوس مومنین چاہے وہ صادقین علیہ السلام کا عصر ہو زمانہ ہو یا کسی اور امام کا عصر اور زمانہ ہو قدر متیقن جو دکھائی دیتی وہ یہ کہ جتنی فرصت مل رہی اور جتنا وقت مل رہا تو زیادہ سے زیادہ تعلیم اور تہذیب سے بھی زیادہ علم اور علم کے ساتھ پھر ظاہری بات ہے وہ علم جو علم کے بغیر ہو اس کا کیا فائدہ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو میں نے پہلے بھی بیان کی کہ جس وقت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر آپ کے دشمنوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کی ذوالفقار کس دشمن کی گردن پہ چلے گی؟ اب آپ سوچیے کہ مولا کے کیسے کیسے دشمن ہیں اور کیا کیا نام ہے، فہرست کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہوگا، کسی کے ذہن میں کچھ آ رہا ہوگا، لیکن جس وقت مولا سے یہ سوال کیا تو امام نے جواب یہ دیا کہ سنو، پھر میں اپنے سب سے بڑے دشمن کو سب سے پہلے قتل کروں گا اور وہ ہے جہالت۔ جہالت سب سے بڑا دشمن علی کا، جس معاشرے میں جہالت ہے، جس گھر میں جہالت ہے، جس زندگی میں جہالت، وہ یہ سمجھ لے کہ گویا غیر عمدی طور پر وہ علی کے دشمن کو پال رہا، علی کے دشمن کو اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی، اور پھر وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ یہی جہالت تھی کہ جس جہالت کی وجہ سے لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ اگر یہ جہالت نہ ہوتی، دیکھیے یہ جہالت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے قرآن جب نیزوں پر چڑھا تو یہ کہہ کے امام سے منحرف ہو گئے کہ ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، اور امام یہ فرما رہے ہیں دیکھو وہ قرآن جامد ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ فتنہ چند قدموں کے فاصلے پر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن جہالت آڑے آئی۔ اور پھر اس کے بعد مسلسل 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 واقعات ہیں، چاہے کربلا ہو، چاہے امام رضا کی زندگی ہو، چاہے امام موسیٰ کاظم کی زحمتیں ہوں، ہر ہر مقام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہالت ہے جس نے اہل بیت کے خلاف محاذ کو قائم کیا، اور جہالت سے اور علم سے کم قدر متیقن یقیناً جو یونیورسٹیوں، جو کالجوں، جو اسکولز میں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی علم کی ایک شاخ ہے، لیکن اہم ترین علم اس کی ابتدا معرفت وحدانیت ہے۔ خدا کون ہے، اللہ کون ہے، وحدانیت کا مطلب کیا ہے، خدا پر توکل کا مطلب کیا ہے، پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا مطلب کیا، مولا خدا کو سجدہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا۔ تو اولین باب معرفت وہ توحید، اور پھر توحید کے بعد وہ ساری چیزیں کہ جو ہمارے اصول دین کا حصہ بنی، یعنی اس میں عدل بھی آ گیا، اس میں نبوت بھی آ گئی، اس میں امامت بھی آ گئی، اور اس میں معاذ بھی آ گیا۔ تو کم سے کم ایک مومن کسی چیز کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ تو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کہیں یہ بات میرے عقیدہ توحید سے ٹکرا نہیں رہی، کہیں یہ بات میرے عقیدہ امامت اور نبوت سے ٹکرا تو نہیں رہی۔ اور پھر ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں ہر آدمی کو خود تحقیق کرنا، لیکن میرا ایک سوال، تقلید نہیں، تقلید کا مطلب کیا؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجتہد جو کہے بغیر دلیل مانگے اس پر عمل کر لیں۔ تقلید بغیر دلیل کے عمل کرنے کو کہتے ہیں، ہاں خود تقلید یہ دلیل کے ساتھ ہے، لیکن دیکھیں یہی فرق جو علماء بیان کرتے ہیں کہ تقلید میں اور اجتہاد میں ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کی الگ الگ واضح مبین دلیلوں کو حاصل کرے، تو جو ہر مسئلے کو اس کی واضح مبرم محکم مبین دلیل سے حل کر لے اسے کہا جاتا ہے مجتہد، اور جو ایک دلیل کے ذریعے سے سارے مسائل کو حل کر لے اسے کہا جاتا ہے مبلغ۔ اس لیے کہ جو دلیل تقلید روایت بنتی ہے یا دلیل عقلی بنتی ہے، وہ ایک دلیل ہے کہ جو تقلید کو محرک کرتی ہے، اور اب جو کچھ وہ کہے گا اسے ماننا ہوگا. یہی تقلید ہوئی نا، کہ بغیر دلیل مانگے آغائے سیستانی سے یا آغائے رہبر سے یا دیگر مراجع سے آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ جو فرما رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. نہیں، آپ کو ماننا، آپ کو سننا. اچھا، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اس کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ کچھ کہے دین کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں، تو آپ کو حق ہے کہ آپ پوچھیں، آپ کو حق ہے کہ ان سے دلیل مانگے، مگر آپ کی دلیل کیا ہے. تو ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں نے یہ جو ایک مزاج بنا لیا ہے کہ دیکھیے اصول دین میں تقلید نہیں ہے، تو بھائی آپ خود کہتے ہیں اصول دین کے مسائل ان مسائل سے جن میں تقلید کی جاتی ہے زیادہ بڑے ہیں. توحید اور نماز مقابلہ ہے، عدل، نبوت اور حج مقابلہ ہے، امامت، زکات مقابلہ ہے، قیامت، معاد اور جہاد یا خمس مقابلہ ہے؟ نہیں مقابلہ. تو جب اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں تو یاد رکھیے، اس میں بھی آپ اگر تحقیق کریں گے تو تحقیق کس سے کریں گے؟ کسی موچی کے ذریعے سے، کسی ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے، یا کسی پروفیسر صاحب کے ذریعے سے؟ یہاں بھی یقیناً آپ کو تحقیق کریں گے انہی نوشتہ جات سے یا انہی مقالات سے کہ جو ایک عالم دین اور ایک مجتہد اور مرجع لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے. فرق صرف یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ پوچھتے جائیں گے وائے وائے، کیوں، کس لیے. اور تقلید میں یہ ہے کہ جو وہ کہتا جائے گا آپ کرتے جائیں گے. تو بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ قدر متیقن جو چیز ہے، جس جہالت کو ہم نے دور کرنا، وہ وہی چیز ہے کہ جس کی خاطر آقا حسین نے قیام کیا، نہیں علی منکر اور امر بالمعروف. یہی فرمایا نا مولا نے، کس چیز سے روکنا ہے. مولا کا منظور کیا؟ میں قیام امر بالمعروف اور قیام نہیں علی منکر کے لیے کربلا میں آ رہا ہوں. تو نہیں عن المنکر، امر بالمعروف، کسی چیز کا حکم دینا ہے، کسی چیز سے روکنا ہے. وہ کسی چیز، جو کسی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہی حلال خدا ہے، یہی حرام خدا ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اس جہالت کو ختم کرے. سب سے پہلے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے، کسی کی عبادت کے بارے میں، کسی کی نماز کے بارے میں، کسی کی عزاداری کے بارے میں، کسی کے کاروبار کے بارے میں، کسی کے کسی بھی ایکشن کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ جو وہ کر رہا ہے اور جس پر میں اعتراض کر رہا ہوں، کیا میں حق پر ہوں بھی یا نہیں؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ جو وہ کر رہا ہے حرام ہے؟ یا وہ آدمی جو کسی چیز کو ایڈاپٹ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ مجھے اچھی لگ رہی ہے لہذا میں کروں گا؟ تو یاد رکھیے، ہم نے اپنی عقلوں کو، ہم نے اپنے مزاج کو، ہم نے اپنے دل کو، ہم نے اپنی پسند اور ناپسند کو سپرد کر دیا ہے، جھکا دیا ہے درے اہل بیت پر. جس سے وہ خوش ہوں گے ہم بھی اس سے خوش ہو جائیں گے. مومنین سے میری اب یہ آخری دفعہ گزارش ہے، اس کے بعد تو پھر آپ سے خدا حافظی ہے، کہ ذرا ذرا آگے تشریف لے آئیے. جزاکم اللہ. یہ درمیان کے جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی زحمت کریں، بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا کرے. یہ بہت بڑی زحمت ہے اپنی جگہ چھوڑ کے، یعنی اپنی جگہ چھوڑنا، چاہے وہ فرش ادا ہو چاہے وہ کرسی ہو، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ضرور پڑتی ہے محمد والے محمد. چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جو منشور اہل بیت ہے، جو مولا کا پیغام ہے، میرا سب سے بڑا دشمن یہ جہالت ہے، اس جہالت کو ختم کرو. تو چاہے اصول دین کی بات ہو، چاہے فروع دین کی بات ہو، فروع دین میں تقلید کرنا ہے، حلال و حرام کو سمجھنا ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے. لیکن جو تحقیق کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرنا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے برا لگتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے. نہیں، اس میں بھی دیکھنا کیا ہے اہل بیت نے کیا کہا. ایک قماش کے افراد ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ہی معاشرے میں کہ جن کو قرآن کا اتنا شوق چڑھا ہے کہ وہ ہر چیز پر قرآن سے دلیل مانگتے ہیں. نہیں، قرآن سے، قرآن سے، قرآن سے، ہر چیز کے بارے میں قرآن سے سمجھائیے، قرآن سے سمجھائیے. ہم نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھیے، مولانا قرآن نے کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا یہ قرآن نے کہاں لکھا ہے؟ تو بہت بہت انہوں نے قرآن بار بار کیا کہا. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اچھا پہلے کی بات ہے، یہاں بھی کچھ ایسی بات ہوئی تھی، یہ پہلے کی بات ہے، کوئی محسوس نہ کرے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے ماشاءاللہ، آپ بھی حلال زادے، ہم بھی حلال زادے، آپ بھی حلال زادے اور ہم بھی حلال زادے. تو جب ہم دونوں حلال زادے ہیں، ہمارے حلال زادے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جس عمل کی وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے وہ حلال تھا، اور وہ حلال اس وقت ہوگا کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے نکاح کیا ہو اور نکاح صحیح ہو. تو مجھے اتنا جواب دے دیجئے، میرے اور آپ کی حلالیت کی ایک دلیل جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ صیغہ نکاح جاری ہوا ہو. بس سمجھا دیجئے کہ قرآن میں انکحتو وزوجتو کہاں لکھا ہے؟ آپ کے ابا جان کا جو نکاح پڑا گیا اس کا صیغہ قرآن سے ڈھونڈ کے نکال دیجئے. اور اگر یہی روش ہے کہ جو قرآن میں نہیں ملے گا تو پھر ہم تو رہیں گے حلال زادے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. بتاؤ، اور بھی بہت سارے معیار ہیں مومنین کے پاس حلال زادے اور حرام زادے کو سمجھنے کے لیے. اور وہ بہرحال اب ایک میں بات کہہ دوں احتیاط سے، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ مثلا یا علی مدد، ہم کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں، یہ بھی ایک بےبودگی کی بات ہے. کیا چیک کرتے ہیں؟ مطلب وہ مومن نہیں ہے؟ نہیں، یا علی مدد کہہ کے چیک کرنے جواب دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورنہ وہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. تو دوسروں کو چیک کریں، آپ دوسروں کو چیک کریں. یا علی مدد کہہ کے اچھا، اس میں ایک بات میں کہہ دوں، آج تھوڑی سی کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جائیں کہ اب یہیں پر فقہ آتی ہے، یہیں پہ شریعت آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیے، باقاعدہ ہم نے دیکھا ایک صاحب ایک صاحب کو ٹوک رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے. سنیے، یا علی مدد مت کہیے، اسلام میں سلام ہے، سلام کیجیے، یا علی مدد مت کہیے. میں نے کہا بھائی تبلیغ کرنے کا اگر شوق ہے تو کچھ تو پڑھ لیا کریں. مجھے اتنا بتائیے، جو آدمی مل کے ملنے کے وقت اگر سلام نہیں کر رہا، کیا حرام کر رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، حرام تو نہیں کر رہا. میں نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، عبادت. تو ایک عبادت کا عمل انجام دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا علی مدد، وہ کہہ رہا ہے مولا علی مدد. آپ کو یا علی مدد سلام کی جگہ کہنا تو برا لگ رہا ہے، لیکن کل جو آپ نے اپنے آفس کی سیکرٹری کو ہائے کہا تھا، آپ پریشان ہو، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب ہائے اور بائے ہوتا ہے، نہ آپ کو سلام یاد آتا ہے نہ اسلام یاد آتا ہے. جہاں علی کا نام آ جائے وہاں پر اسلام بھی یاد آتا ہے، وہاں پہ سلام بھی یاد آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرا مجمع کس مزاج کا ہے، لہذا وہ میرے مزاج سے آج پریشان ہوگا. لیکن اس قسم کی بے وقوفیاں اور حماقتیں ہوتی ہیں. پہلے دیکھیے کہ حرام ہے کہ نہیں ہے، پہلے دیکھیے کہ واجب ہے کہ نہیں ہے. ہم چھوٹی باتوں میں الجھے رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے حرام ہو رہے ہیں اس کی جانب کوئی نہیں دیکھتا. ہاں میں یہ بھی کہہ دوں البتہ کہ دیکھیے عادت نہ بنائیں اس کو، اس لیے کہ دیکھیے ہم ابھی میں جملہ کہوں گا، کوئی ناراض ہو تو ناراض ہو، بھائی کیا کروں، اپنے مجمع کو سمجھانا ہے مجھے، کوئی اور سن رہا ہے تو برا مانے تو مانے، برا میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہے کہ یہ جو انداز سلام ہے میں نے بتا دیا، بالکل ویلڈ، صحیح، ایوری تھنگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور قوم بھی اسی انداز میں سلام کرتی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جو امام رضا کو نہیں مانتی. میں اور کیا بتاؤں، امام رضا کو نہیں مانتی بلکہ اب میں ثابت تو نہیں ہوا میرے نزدیک لیکن سنا ہے کہ بغض بھی رکھتے ہیں امام رضا سے. تو ان کا انداز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یا علی مدد, وہ کہتا ہے مولا علی مدد. تو آپ نے ان کا انداز اگر اختیار کرنا ہے یہاں پر رائج کرنا ہے تو کیجیے. تو بھائی بیلنس رکھیے, نہ سلام خلاف ولایت ہے اور نہ یا علی مدد العیاذ باللہ خلاف دین ہے, خلاف شریعت ہے. لیکن ایک چیز کو متروک نہ کریں, ایک چیز کو ختم نہ کیا جائے, ایک چیز کو بالکل کٹ آف نہ کر دیا جائے. ورنہ یاد رکھیے پھر یہ ان کا طریقہ ہے, یہ ان کا طریقہ ہے کہ جو امام رضا سے بغض رکھتے ہیں. بعض افراد ان میں سے, سب کی بات نہیں کروں گا, ایک ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو جو مبلغین ہیں ان سے بھی گزارش نہیں, ان سے کوئی گزارش نہیں ہے, ورنہ بہت ساری گزارشات کل تک مجھے پاس پہنچ جائیں گی. کہ انسان پہلے سمجھے کہ حلال کیا ہے, سمجھے کہ حرام کیا ہے, اور پھر اگر کہیں معاشرے میں غلطی ہو رہی ہے تو دیکھے کہ سب سے پہلے انسپیکٹر کو دیکھے کہ واقعی وہ اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں بحث کی جائے, جنگ و جدل کیا جائے. مثال میں دیتا ہوں آپ کو, جناب قاسم کی شادی کے اعتبار سے بہت ساری باتیں ہوتی رہیں. بعض علماء اس طرف گئے ہیں میرے پاس موجود کہ جو کہتے ہیں, البتہ بہت کم, شاید ایک یا دو کہ جنہوں نے فرمایا کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا, اس کی علت انہوں نے بیان کی. ایک کلچر کے اعتبار سے وہ علت اب اس میں میں جانا نہیں چاہتا. اور بعض علماء فرماتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن جناب قاسم کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اس پر جھگڑا کاہے کو کیا جا رہا. آپ یہ کہیے کہ یہ جو مہدی ہے جناب قاسم اٹھا رہے ہیں, آیا قاسم کو اور اس کی سیرت کو اختیار کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اصل چیز پیغام قاسم ہے. اور اسی طریقے سے مثلاً ایک اجتماع ہوتا ہے جو بعض اوقات اب جو ایک سلسلہ چلائے کے بعد وہ نئے نئے ذاکر, وہ نئی نئی ذاکرائیں کہ جو کتابیں خرید کر اور اس کے بعد ترجمے پڑھ کے پھر وہ ممبر پہ بھی آ جاتے ہیں اور آ جاتی ہیں. تو اب ایک شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا ایک ہوتا ہے نا بچوں کے نام ذرا یونیک رکھتے جائیں, تو بعض اوقات ممبر سے بھی یونیک باتیں کرنے کا دل جاتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ جو جناب سکینہ نہیں تھی وہ اصل میں جناب رقیہ تھی. تو یہ غلط ہے, یہ مت کہیے آپ, سکینہ مت کہیے, رقیہ کہیے. یہ سنا میں نے اور پھر لوگوں نے آگے پوچھا اور نا ایسی کیا بات ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم جو غلط جو مصائب پڑھتے ہیں جو ماتم کرتے ہیں وہ غلط ہے سب کچھ, ہم تو جناب سکینہ کا نام دیتے رہتے ہیں. اور تو عزیزو بات یہی ہے کہ اس قسم کے ایشوز میں آپ یہ دیکھیے کہ کوئی قیامت تو نہیں آ رہی, کوئی آپ کا دین تو خراب نہیں ہو رہا, کوئی آپ کا ایمان تو خراب نہیں ہو رہا. اس لیے کہ بہرحال جناب امام حسین کی جو بچی تھیں, جو صاحبزادی تھیں, جو کم عمر تھیں, ان کا نام واقع رقیہ ہی تھا, سکینہ نہیں تھا. سکینہ جو تھی وہ کربلا کے بعد زندہ رہی ہیں. لیکن صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب تک آپ رو رہے ہیں, اور میں بھی اس بات کے بعد بھی نام سکینہ ہی دوں گا, رقیہ نہیں دوں گا. اس لیے کہ یہ ہے تطبیق میں اشتباہ. میرا نام ہے ہاشم اور کہیں پر میرا نام مشہور ہو جائے قاسم, تو کیا انہوں نے گناہ کیا ہے؟ نہیں, انہوں نے قاسم سے مراد میری ہی لی ہے, کسی اور کی نہیں لی. اسے کہتے ہیں اشتباہ در تصدیق, اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. نہ دین کہیں جا رہا ہے, نہ مسائل کہیں پر جا رہے ہیں, نہ توہین کربلا ہو رہی ہے, لیکن باقاعدہ ممبروں سے روک روک کے سمجھایا جا رہا ہے. تو ایسے ایشوز کو, ایسی باتوں کو کہ جن کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے, ہم کیوں ایک جسے کہتے ہیں نان ایشوز کو ایشوز بنائیں؟ تو یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ بات یہ سب اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک جملہ جو میں نے پڑھا تھا کہ چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگو, جب بھی کوئی کام کرنے لگو, کسی عمل میں قدم رکھنے لگو, کسی کام میں ہاتھ ڈالنے لگو, امام نے کیا فرمایا تھا اگر آپ کو یاد ہو, انشاءاللہ کہ یاد ہوگا, کہ چیک کر لو, دیکھ لو, ٹھہر کے سوچ لو, غور کر لو کہ یہ جو کر رہا ہوں کیا اطاعت خدا میں ہے یا معصیت پروردگار میں. یہ ہماری زندگی کا اگر سیوا بن جائے بہت ساری پرابلم ختم ہو جائے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شوق بہت ہے, بہت شوق ہے, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا شرائط ہیں, یقین مانیے بہت سو کو شرائط نہیں پتا. تو ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جہالت اور اہل بیت میں, چاہے وہ چوتھے امام ہوں چاہے وہ پانچویں امام ہوں, اور خاص طور پر چھٹے امام پہ جن کا تذکرہ انشاءاللہ توفیق حیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اگر موقع ملا, کہ ہدف ایک اہم ترین ہدف ہر حالات میں نشر و اشاعت علم. وہی جملہ جو میرے مولا مظلوم کربلا نے فرمایا تھا کہ یتیمان آل محمد کی جو کوئی شخص کفایت کرتا ہے, یعنی ہماری غیبت میں, ہمارے قائم کی غیبت میں ان کو دین کی جانب ہدایت کرتا ہے, اور پھر ابھی کہنے کی ضرورت نہیں امام حسین کو کہ ہدایت صحیح کرتا ہے, بھائی ہدایت ہے تو صحیح ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو جو ہدایت کرتا ہے ایک ایک حرف پر امام فرماتے ہیں کہ ایک محل بنایا جائے گا جنت کے اندر. یہ میں نے روایت پڑھ چکا ہوں, یہ میں روایت بیان کر چکا ہوں. یتیمان آل محمد کی اس طرح سے کفالت کرنے والا شخص اس آدمی کے مقابلے میں اس کا درجہ اتنا ہے کہ جتنا درجہ اور بزرگی اور فضیلت سورج کی ستاروں پر ہے. تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ انسان چیک کر لے بولنے سے پہلے, کچھ ایڈاپٹ کرنے سے پہلے, کسی چیز کو نماز میں داخل کرنا چاہتا ہے, کسی چیز کو نماز سے نکالنا چاہتا ہے, کسی چیز کو زندگی ساری اسپیکٹس کے اندر ایک مرتبہ زحمت کر کے معلوم کر لے کہ یہ چیز جو ہے صحیح ہے, اتھینٹک ہے, اوکے ہے, امضا شدہ ہے اہل بیت کے ذریعہ نہیں. اور اسی معلوم کرنے کا نام ہے ہمارے اور آپ کے مقام پر تکلیف, اور مجتہد اور مراجے کے نام پر اجتہاد. درود پڑھتے محمد علی محمد. تو بس یہ بعض باتیں جو ہمیشہ ذہن میں رہیں, ہمیشہ ذہن میں رہیں. قرن دوم کہ جس کی ابتدا سن 132 ہجری کہ سن 114 ہجری میں میرے مولا کی شہادت ہو رہی ہے, یہ وہ ہجری ہے کہ جس میں دو تین مسائل اس طرح سے سامنے پدیدار ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آئیں اور بہت سارے فوائد بھی ملے. مثلا اسی قرن میں, انہی زمانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتوحات ہوئی ہیں, اور فتوحات اس انداز میں ہوئی ہیں کہ ہندوستان کا ایریا جو ہے وہ مملکت اسلامیہ میں, عالم اسلام میں داخل ہو رہا ہے, اور ماوراء النہر کا علاقہ جس میں آذربائیجان اور اس طرف کے جتنے علاقے ہیں وہ اسلام کے تمدن کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور اس جانب آپ چلے جائیں تو اندلس کا علاقہ ہے, اسکندریہ کا علاقہ ہے, یہ سارے علاقے جو ہیں اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. نئی نئی فرہنگیں, نئے نئے کلچر, نئے نئے عقائد اسلام کی سرحدوں میں داخل ہو رہے ہیں, اور فتوحات کی اس شدت کی وجہ سے جب یہ نئے نئے لباس, نئی نئی فرہنگیں, نئی نئی زبانیں آئیں اسلام کے اندر, تو ایک بڑا پرابلم یہی پیدا ہو گیا تھا. دیکھیے, توجہ کیجیے گا, جب یہ نئی نئی فرہنگیں کہ جن کے کھانے کا انداز مختلف ہے, جن کے لباس کا انداز مختلف ہے, جن کی زبان مختلف ہے, جن کے ملنے کا انداز مختلف ہے, جن کا اقتصاد, معاشرت, ہر چیز مختلف ہے, تو سب سے بڑا مسئلہ یہی کھڑا ہو گیا تھا کہ اہل حجاز یعنی وہ مسلمان جو مدینے اور کوفے اور اطراف ہیں, مدینے اور مکے اور اطراف ہیں, مدینے اور مکے میں رہنے والے ہیں, ان کے لیے تو اتنی پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, جو کلچر ہے ویسا ہی چل رہا ہے جو رسول خدا چھوڑ کے گئے تھے, ویسا ہی لباس ہے, ویسی ہی غذا ہے, ویسے ہی گھر ہے, ویسی ہی زبان ہے, ویسی ہی معاشرت ہے, تو کوئی نئی پرابلم حجاز کے علاقے میں یا اطراف کوفے میں پیدا نہیں ہو رہی ہے, لوگ اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب ادھر سے ماوراء النہر, کہیں سے آذربائیجان آ رہا ہے, کہیں سے روم کا فلسفہ آ رہا ہے, کہیں سے اسکندریہ آ رہا ہے, اور کہیں سے ہندوستان کی وہ ساری تہذیبیں آ رہی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ غذائیں ہیں, یہ وہ لباس ہے کہ نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے, نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے. تو اب یہاں پر ایک انتہائی تاریخی باریک نقطہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن میں, حدیث میں ان نئی باتوں کا حل نہ ملا, تو امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اب جو میری سمجھ میں آئے گا میں تو وہ کروں گا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ
لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ خراسان، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف کے جتنے علاقے وہ ہیں کہ جو بنی عباس کا مرکز بنے ہیں، اور انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور امام اعظم ابو حنیفہ مجبور ہے قیاس کرنے پر، اس لیے کہ جو مسائل آ رہے ہیں، نہ رسول کا لباس ویسا، نہ رسول کی غذا ویسی، نہ رسول کا معاشرت ویسا، تو کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ جو ہماری عقل میں آ جائے، جو ہمارے ذہن میں آ جائے، جو ہماری کبھی قیاس کا نام لیا گیا، کبھی استحسان کا نام لیا گیا، اگرچہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پہلے قیاس بھی تھا، استحسان بھی تھا، کسی نے لوگوں کو رمضان میں قرآن پڑھتے دیکھا الگ الگ نماز میں تو کہا کہ بھائی جماعت سے پڑھ لیجیے، تو ساری کتابوں میں لکھا ہے، لوگوں نے کہا کہ قبلہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جماعت سے پڑھ لیجئے، یہ رسول کے زمانے میں تو نہیں تھا، تو انہوں نے یہی جواب پہ ہمیں اچھا لگتا ہے، تو استحسان تھا، قیاس بھی تھا، وہ تفصیل اپنے مقام پر، لیکن اسی زمانے کے تبدلات اور تغیرات کو دیکھتے ہوئے رسول خدا فرما گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بهما، میں فقط سنت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اب سمجھے آپ کہ عترت کیوں کہا، اس لیے کہ میں ایسی شخصیات کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کا خون میرا خون ہے، جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، جن کی سنو میری سنو ہے، جن کی دشمنی میری دشمنی ہے، جو یہ کرے یہ سمجھ لینا وہ نہیں کر رہے، تمہارا رسول کر رہا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ابھی صاحب وہ ہندوستان سے پان آ رہا ہے، تو وہ تو کہیں موجود نہیں ہے حدیث میں، اچھا کسی ممبر سے پڑھنے والے نے حدیث سے ثابت بھی کر دیا، خدا اس کو سلامت رکھے کہ رسول کے پاس سروتا بھی آئے اور پان بھی کھائے اور چھالیاں بھی کھائے، ارے الحمدللہ، خیر بہرحال، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ بھائی انڈیا کی مرچیں آ گئی عرب کے پاس، اب پریشان کر رہے ہیں، خلی بلی کرتے بھاگ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو چھوٹی موٹی تھیں کہ صاحب ویسا لباس نہیں جیسا رسول کا، ویسی غذا نہیں ہے، نہیں، اصل مسئلہ تو اس وقت آیا کہ جب دو طریقے سے حملہ ہوا ہے امت اسلامیہ پر، دو دھاری تلوار چلی ہے امت اسلامیہ پر، ایک جانب بنی امیہ کے حکمران ہیں جو خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھے ہیں، ان کی بدقسمتی یہ تھی، کاش صرف خلیفہ ہوتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، جب خلیفۃ الرسول ہیں تو اب جو کریں گے ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا رسول کرتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے اس لیے کہ شراب میں ڈوبے ہیں، اور اگر ویسا نہ کرے تو چونکہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمان ان کو خلیفہ نہ مانیں گے، تو اب حجاج کے مظالم کا کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ صرف اب خلیفہ نہیں ہے، انہیں اولو الامر بھی بنایا گیا، انہیں اولو الامر بھی بنایا گیا ہے، تو اب حجاج مظالم کرے گا، اب سلیمان آ کے عیاشیاں کرے گا، اب یزید ابن عبد الملک آ کے اس کنیز کو قبر سے باہر نکالے گا، اور یہ سب بکاریاں اور سب عیاریاں ہوں گی، کرنے والا کون ہے، مشکل یہ صرف خلیفہ نہیں ہے، خلیفۃ الرسول ہے، جب خلیفۃ الرسول ہے تو اب رسول کے مطابق تو کوئی عمل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو اب یہاں پر پہلی تلوار چلی عالم اسلام کے افکار کے خلاف کہ ان کی توجیہات کی جائیں، یہ اللہ کا سایہ ہے پر جو یہ کرے جائز، لہذا کہیں پر، اب یہ میں چند لفظوں میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، لہذا اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے کہیں پر عقیدہ جبر کو پھیلایا گیا، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، شمر جو مار رہا ہے اس میں شمر کا قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم تھا، یاد رکھیے اللہ کا حکم نہیں ہوتا، یہ جملہ کہنا غلط ہے، مجھے تقریر نہیں کرنا اس موضوع پر، ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں، یہ غلط فکر ہے، یہ تعلیمات آل محمد کے منافی ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائیں، بھائی جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ آپ نے کل مومن کے تھپڑ مارا وہ بھی خدا کے حکم سے. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے حکم سے, اچھائیاں ہو رہی ہیں خدا کے حکم سے, پتا تک جو گر رہا ہے خدا کے حکم سے, یہی کہا جاتا ہے نا. غلط ہے یہ تعلیمات آل محمد, یہ نہیں ہے. تعلیمات آل محمد یہ ہیں, دنیا میں اگر پتا بھی گرتا ہے تو یہ نہ کہو کہ حکم خدا سے خدا اس کا علم رکھتا. خدا وَإِلَّا شِمْرِ کی مکاریاں, حجاج ابن یوسف کی عیاریاں, اور ان سب بنی امیہ بنی عباس کے خلفا کی عیاشیاں جائز ہو جائیں گی. اس لیے کہ بھائی خدا نے حکم دی تو ہم کیا کریں؟ واٹ کین وی ڈو, کیا کر سکتے ہیں ہم؟ عقیدہ جبر کو پھیلا دو مسلمانوں کو, اس کا ایسا انجیکشن لگاؤ کہ اب خلیفہ کنیز کو بھی بھیج دے, پیچھے نماز پڑھ لیں گے, اس لیے کہ خلیفہ علم ہے. تو عقیدہ جبر کو پھیلایا گیا, اور پھر جب ان کے مقابلے میں کچھ لوگ آئے, ہاں یہ کیا ہو رہا ہے, ارے ساری عیاشیاں وہ کر رہے ہیں, تو اس کے مقابلے میں آیا عقیدہ اختیار کہ نہیں, خدا نے ہم کو خلق کر دیا ہے بس, اب سارا اختیار ہمارے پاس ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. جب یہ عقیدہ جبر کی اور قدر کی, جبر و اختیار کی معرکۃ العرب ہاتھ سے عالم اسلام گونج رہا تھا, میرے مولا نے خاموشی سے ایک جملہ کہہ دیا تھا. پہلے تو اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا تھا, دیکھو خبردار رہنا, ان ابحاث میں نہ الجھو, ان کو الجھے رہنے دو, تم نہ الجھنا, اس لیے کہ یہ عقیدہ قضا, عقیدہ جبر و اختیار ایک عمیق سمندر ہے. بس ایک جملہ فرما دیا, الامر بین الامرین, نہ ایسا ہے کہ انسان مکمل مجبور ہے, نہ ایسا ہے کہ انسان مکمل مختار ہے. الامر بین الامرین, امر ان دونوں کے درمیان سے ہو کے گزرتا ہے, اور اس کی تفسیر اور تشریح تو مولا نے پہلے ایڈوانس میں ہی کر دی تھی کہ جب ایک آدمی نے سوال کیا تھا, مولا میں کیا مجبور ہوں یا مختار ہوں, امام نے اس کی جانب دیکھا اور یہ سوچا ہوگا کہ اس کو کیا علمی جواب دیا جائے, یہ کیا سمجھے گا بدو, لہذا فرمایا کہ ذرا اپنی ایک ٹانگ کو زمین سے اٹھانا. اس نے ایک مرتبہ ٹانگ کو زمین سے اٹھایا, اور اس کے بعد کہا کہ دوسری ٹانگ کو اٹھانا, کہا مولا یہ تو میں نہیں کر سکتا. فرمایا وہ تھا تیرا اختیار, یہ تھی تیری مجبوری. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. نئے نئے تمدن, نئے نئے مسائل, مرچوں کے مسئلے, لباس کے مسئلے, مثلاً پان کے مسئلے, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. خطرناک کام یہ ہوا ہے کہ ایک جانب یہ دھار چلی ہے کہ اب جتنے ظلم ہوں گے عقیدہ جبر کے سائے میں, جتنے مکاریاں ہوں گی عقیدہ اختیار کے اور مختار کے سائے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مرجیا بھی آتے ہیں, اور پھر ارجا کا عقیدہ سامنے آتا ہے, کہیں پر اشعری ہیں کہیں پر معتزلی ہیں. تو یہ ساری کی ساری فکر کو اغوا کرنے کی سازشیں حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں. درود پڑھ دے محمد اللہ. حکومت کی عیاشیوں کی توجیہ کے لیے میں ایک لفظ کہوں گا, حکومت کی عیاشیوں کی توجیہ کے لیے, بھائی آج کل کے حالات پر فٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, اس کو میری تقریر سے حاصل نہیں ہوتی ہے, کہ حکومت کی عیاشیوں کی توجیہ کرنے کے لیے جہالت کو علم کا لبادہ اڑھایا گیا. یہ بہت بڑا ظلم ہوا اسلام پر, بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور دوسری جانب وہ فلسفہ, وہ انجیل, وہ تورات کہ جس کو تھامے ہوئے یہ نئے نئے مسلمان ہونے والے عیسائی اور یہودی مملکت اسلامیہ میں داخل ہو رہے ہیں, فلسفہ ہے وجود خدا کے اوپر بحث ہو رہی ہے. خدا جسم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر جسم رکھتا ہے تو محدود ہو گیا, اور محدود خدا نہیں ہو سکتا, اور اگر محدود نہیں ہے یعنی جسم نہیں رکھتا تو پھر قرآن میں کیوں لکھا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ ان کے اوپر ہے, تو اللہ کا ہاتھ ہے جب. ساری بحث, یہ ساری چیزیں فلسفے کے ذریعے سے,
یونان کا فلسفہ آ رہا ہے، روم کا فلسفہ آ رہا ہے، مختلف علاقوں سے مختلف افکار آ رہی ہیں، ہندوستانی فکر آ رہی ہے، مصر کی فکر آ رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کا جواب خبردار اللہ کے بارے میں بحث نہیں کرنا، کفر ہے. اور وہاں پر مفضل آتے ہیں چھٹے امام کے پاس، مولا آج کچھ ملحد بیٹھے ہوئے خدا کی توہین کر رہے تھے، مجھے خدا کے بارے میں کچھ دلیلیں دیں. کہا کہ روز میرے پاس آؤ. 7 دن مسلسل آئے، توحید پر امام نے خطبہ دیا، اور ایک مفضل کی ایک کتاب جو توحید مفضل کے نام سے ہے ہمارے سامنے آتی ہے. یہ ہے وہ اہل بیت کہ جو یہ نہیں کہتے جاؤ چلے جاؤ، طریقہ نہیں اہل بیت کا. یہ اہل بیت کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ روک دیا جائے پہرے لگا دیے جائیں. انہوں نے کبھی قرآن پہ پہرے لگائے، کبھی حدیث پہ پہرے لگائے. اور اہل بیت کا انداز یہ ہے کہ یہی میرے مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پوچھتے ہیں، وہاں روکا جاتا ہے، خبردار خبردار، حرام، شرک شرک، بدعت، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا، بس بس بس. اور امام جواب دیتے ہیں، امام مطمئن کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، جب کوئی چاہنے والا سوال کرتا ہے تو امام اس کو روکتے ہیں، مگر تو نے ہم سے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ کہا مولا آپ نے کہہ دیا کافی ہے. کہا کہ نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی دلیل ہم سے سنتے جاؤ. اور پھر ایک مرتبہ ایک آدمی مولا کی خدمت میں آیا، مولا یہ بتائیے سر کا مساح کیسے ہوگا، سر کا مساح کس طرح کیا جائے گا، ذرا مولا سمجھائیے. امام نے فرمایا سر کے سامنے کے حصے کا تھوڑا سا مسا بھی، تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہم اس پہ تم اپنے ہاتھ کو پھیر دو تمہارا مسا ہو جائے. کم مولا اس کی دلی قرآن کی آیت پڑی فمسحو برؤوسکم، کہ اپنے سروں کا مسا کر لیا کرو. تو اب اس پوچھنے والے کے سمجھ میں آیا کہ یہ جو تھا مولا نے جواب دے دیا قرآن سے کہ سر کا مسا جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا ہے، دلیل جو ہے شاید کو بنائی، چاہنے والا تھا سن کے مطمئن ہو کے چلا گیا. اب باری آئی عام و محدثین اور دین کے چیمپئن چیمپئنس، اور مولا کی اسی جملے پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ دیکھیے یہ جو ابو جعفر نے فرمایا کہ سر کے تھوڑے سے حصے کا بھی مسا جو ہے وہ کافی ہے، پورے سر کا مسا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ غلط کہا ہے. اس لیے کہ یہ جو آیت میں برؤوسکم کی با جو ہے تو با کا مطلب، اب سنیے گا تھوڑی سی بات ذرا زیادہ خوش ہو جائے گی، خوش تو چل ہی رہی ہے، کہ فمسحو برؤوسکم کا جو با ہے عربی میں ہر حرف کے معنی، با کا معنی ہے، فے کا معنی ہے، اور دوسرے حروف کے معنی ہیں، لام کا معنی ہے، تو با کے جو معنی ہیں تمام علماء ادب عرب نے یہ متفقاً فیصلہ دیا کہ با کا معنی کسی عربی کتاب میں، ادبی کتاب میں باز کا نہیں آیا، تھوڑے سے حصے کا نہیں آیا. بس جب نہیں آیا تو امام نے یہ غلط کہا ہے کہ برؤوسکم کی وجہ سے سر کا تھوڑا سا مسا ہو جائے گا، یہ کافی ہے، پورے سر کا مسا نہیں کیا جائے گا. تو کسی نے پوچھا اچھا بھائی یہ بتائیے کہ اگر با کے معنی باز کے نہیں ہیں، کیونکہ اگر با کے معنی باز کے ہو جاتے تو کیا ہو جاتا، فمسو بے رہو سکوں، یعنی اپنے سر کا بے رہو سکوں، با سمجھا رہا ہے کہ تھوڑے سے حصے کا مسا کر لو. اچھا اگر با کا مطلب باز نہیں ہے تو پھر کیا ہے، آپ سمجھا دیجئے. کہا با کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کسی چیز سے مل کے گزرے تو اسے کہا جاتا ہے، اس نے با کے معنی ادا کر دیے، جسے کہتے ہیں عربی میں الساق. اگر کوئی چیز کسی چیز سے مل کے، توجہ سنیے گا پھر نتیجہ سننے میں مزہ آئے گا آپ کو، اگر کوئی چیز کسی چیز سے مل کے گزرے تو اسے کہا جائے گا کہ صاحب یہاں پر با کے معنی پورے ہو گئے. مثلاً اگر کوئی یہ کہے مررت بالجدار اور وہ دیوار سے الگ ہو کے گزرا تو اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. ہاں اگر وہ دیوار سے چپک کے گزرا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے مررت بالجدار، مررت میں گزرا. مررت بالجدار کا مطلب کیا بنا،
کہ میں دیوار سے چپک کے گزرا، مرر تو میں گزرا، جدار دیوار، اور یہ چپک کے گزرا، اسی بات کا کارنامہ. تو جب وہ یہ کہہ چکے اور ایمان پہ اعتراض کر چکے کہ با کا مطلب باز نہیں ہے، با کا مطلب الزاق کا ہے، چپک کے گزرنے کا ہے، مرر تو بالجدار کی مثال دی، تو اب کسی چاہنے والے نے یہ سوال کر دیا کہ اتنا بتائیے، اگر وہ دیوار 20 فٹ کی ہے، اب نتیجہ آ رہا ہے، جنہوں نے جاگ کے سنا وہی لطف اٹھائیں گے، اور جنہوں نے پوری مسجد کو ویسے سنا تو بہرحال، تو اب مرر تو بالجدار وہ دیوار سے چپک کے گزرا، اگر دیوار 20 فٹ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چپک کے گزرا تو وہ بھی 20 فٹ کا ہو گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس چپک جائے، دیوار کے کسی حصے سے چپک کے گزر جائے، الزاق اور با کا معنی ادا ہو جائے گا. تب اس کہنے والے نے کہا، اور میرے مولا کی مرضی کیا تھی؟ یہ آپ کی غلط فہمی تھی کہ آپ سمجھے مولا نے با کو باس کے معنوں میں استعمال کیا ہے. نہیں، مولا نے با کو الزاق ہی کے معنوں میں استعمال کیا ہے، سر کے تھوڑے سے حصے سے مل کے گزر جاؤ. اور پھر اب ایک جملہ میں کہہ دوں، تو نماز وہ چیز ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں ان قبلت قبلت ما سوا وان ردت ردت ما سوا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول ہو گئے، اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو سارے عمل بیکار ہو گئے، رد ہو گئے، یہ سارے مسلمان کہتے ہیں. تو اگر نماز قبول ہوگی تو پہلے نماز صحیح ہونی چاہیے، اور نماز صحیح اس وقت ہوگی جب وضو صحیح ہونا چاہیے، اور وضو اس وقت صحیح ہوگا جب مسا صحیح ہونا چاہیے، اور مسا اس وقت صحیح ہوگا جب با کے معنی صحیح سمجھے. تو اگر با کے معنی نہ سمجھ میں آئے، مسا غلط، وضو غلط، نماز غلط، سارے اعمال بیکار، اور اسی لیے میرے مولا یہ کہہ کے چلے گئے تھے، امت کی کل گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے با کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس لیے کہ اگر یہ با کی عظمت کو پہچان لیتے تو اس نقطے کی عظمت کو بھی پہچان لیتے جو اس با کے نیچے ہے. وانا النقطۃ تحت الباء، اسلام پہ افکار مسلمین پر حملہ ہو رہا ہے ظالموں کی عیاشیوں کی توجیہ کرنے کے لیے. عقیدہ جبر کو پھیلایا جائے گا، عقیدہ ارجاع کو پھیلایا جائے گا، عقیدہ قدر کو پھیلایا جائے گا، اور اس قسم کے نئے معلوم کون کون سے عقائد معتزلہ اور اشعریہ کے پھیلائے گئے کہ جن کے ذریعے سے ان کی عیاشیوں کو درست کیا گیا، اور ادھر ائمہ علیہم السلام اسی حملے کے خلاف جہاد کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور یہی وہ ارا ہے، یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں اب امام باقر ان شاگردوں کی تاسیس کر رہے ہیں، ان شاگردوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ جو داخلہ لیں گے امام جعفر کی یونیورسٹی میں. اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ اس انداز میں امام نے نشر و اشاعت علم کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد ابن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیے، امام نے جواب میں حدیثیں بیان کی، اور جب میں نے شمار کیا تو کل سوالات اپنی زندگی میں جو میں نے امام سے کیے، جو امام کی زندگی میں میں نے امام سے کیے، ان کی تعداد ہے 30,000. 30,000 سوالات کیے ہیں اور امام نے جواب دیا ہے. اور ادھر جناب جابر جوفی، جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، جابر ابن یزید الجوفی، یہ امام کے انتہائی قریبی شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں میں نے امام سے 75,000 سوالات کیے. اور پھر ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حج کا موسم ہوتا تھا اور دنیا ہر طرف پریشان پھر رہی ہے, حکومت انہی خطیبوں کو سامنے لے کر آ رہی ہے, انہی علماء کو سامنے لے کر آ رہی ہے جو حکومت کی موافقت میں فتوے دیں, جو حکومت کی موافقت میں جواب دیں, جو حکومت کے کاموں کو جائز قرار دیں, چاہے خطیب ہو, چاہے شاعر ہو, چاہے عالم ہو, لیکن اب یہ جو ڈاکٹر نہیں ہیں, جو کمپاؤنڈر بھی نہیں ہیں, وہ کیا علاج کریں گے, وہ کیا دوا دیں گے؟ لہذا لوگ پریشان پھر رہے ہیں. اور راوی کہتا ہے واللہ جس وقت حج کے موسم میں یہ میرا مولا پانچواں امام اپنا خیمہ نصب کرتا تھا تو علم کے پیاسے اس طرح سے ٹوٹ پڑتے تھے امام پر, اس طرح سے سوالات پہ سوالات کیا کرتے تھے کہ میں بیٹھا تھا اور ایک ہی نشست میں میرے اس مولا سے مختلف لوگوں نے کہ کوئی روم سے آ رہا ہے, کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے, کوئی عراق سے آ رہا ہے, کوئی شام سے آ رہا ہے, 1000 مختلف نوعیت کے سوال, کوئی کیمسٹری کا سوال کر رہا ہے, کوئی قرآن کا سوال کر رہا ہے, ہر سوال کا جواب بھی دیتے جا رہے ہیں, اور دلیل ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے. ایک درود پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. ہیں, کتنی روایتیں ہیں کہ جو میں سوچ کے آیا تھا ان واقعات کو آپ کے سامنے پڑھوں گا لیکن وقت نہیں رہا. کبھی پڑھیے گا کہ کس طریقے سے حکومت وقت محتاج ہوئی ہے در اہل بیت کی. اور ایک مرتبہ جب سلطان روم نے کہا اس موقع پر کہ جس وقت سلطان روم کی جانب سے آنے والے وہ بعض روایتوں میں قیمتی کپڑے اور بعض روایتوں میں وہ قیمتی کاغذ کہ جنہیں درہم و دینار کی جگہ کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا, ان پر ان کا عیسائیوں کا ایک عقیدہ لکھا ہوتا تھا, باپ بیٹا اور روح القدس جو تخلیص کا عقیدہ ہے. اور ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا اسی ہشام ابن عبد الملک کو کہ دیکھیے مملکت اسلامیہ میں ایسے نوٹ ایسی چیزیں جو ہیں گردش کر رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو, لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے, لہٰذا اس کو مٹایا جائے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ لکھ دو لا الہ الا اللہ. اور جب یہ کاغذ یا یہ کپڑے پہنچے دوبارہ روم کے حاکم کے پاس تو روم کے حاکم کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ دیکھو دوبارہ سے جو ہمارا ڈیزائن تھا وہی جاری کیا جائے, ورنہ میں تمہارے رسول پر معاذ اللہ کو گالیوں والے جملے ان پر لکھواؤں گا اور ساری مملکت اسلامیہ میں پھیلا دوں گا. یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے. اس موقع پر پیشانی پر پسینے آ گئے سارے علماء, سارے وہ ریڈی میڈ امام جمع ہو گئے, کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. کسی نے کہا کہ ہر موقع پر تم غافل ہوتے ہو, ہر موقع پر تم بھلا دیتے ہو, ارے وہ امام باقر علم کا بہتا ہوا سمندر موجود ہے, کیوں پریشان ہو؟ اور ایک مرتبہ امام باقر کو بلایا گیا, میں تفصیل نہیں پڑھا لیکن سوچئے اسی موقع پر, اور امام بہت سارے ضروری کام, اس لیے کہ فرمایا کہ اب رسول کی شان میں گستاخی ہونے والی ہے, ہم ہیں مدافع ناموس رسالت, لہذا سارے کام چھوڑے. اور ایک مرتبہ امام پہنچے اور پھر خلیفہ نے اس سے کہا کہ سنو تم پریشان نہ ہو, وہ جو دھمکی دے رہا ہے خدا اس کو اتنی فرصت ہی نہیں دے گا کہ وہ اپنے ملعون کام کو انجام دے, آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں, ختم کر دو اس کی ساری کرنسی, میں تمہیں سمجھاتا ہوں. سکے بنانے سکھائے, 30 سکے منگوائے, 10 مثلاً چاندی کے, 10 مثلاً سونے کے, 10 مثلاً تانبے کے, اور پھر ان کے اوزان بنائے. یہ 10 سکے اتنے مثقال کے, وہ 10 سکے اتنے مثقال کے, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کو ملانے کے بعد ان کے وزن کو اتنی عدد سے ڈیوائڈ کرو, اور اس کے بعد جو حاصل ہو جائے تو اب شیشے کے سکے بنائے, شیشے کے سانچے بنائے, اور ایسا سانچا کہ جس پر دونوں جانب وہ کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ جو بعد میں موافق اسلام بھی تھے اور مملکت اسلامیہ میں جاری ہوئے. تو اب ایک مرتبہ امام کے کہنے پر وہ سکے جاری ہوئے, وہ سکے ڈھلے, اور اس کے بعد امام نے کہا کہ مملکت اسلامیہ میں سکے پھیلا دو اور کہہ دو اگر کوئی ان کے علاوہ روم کے اس کرنسی سے خرید و فروخت کرے گا. تو باقاعدہ امام نے تھا کہ خلیفہ مسئلہ انتہائی سخت ہے, آرڈر جاری کر دو کہ پھر اسے قتل کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ یہ سارے سکے پھیل گئے, اور ادھر بادشاہ روم نے جب پوچھا کہ اب میں کرنسی بھیجنا چاہتا ہوں تو شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیشہ ڈھٹکارتے ہیں آل محمد کو, لیکن یہ آل محمد ہیں کہ جب ان کو پکارا ہے, چاہے اس نے پکارا ہو کہ جس نے حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا ہو اور بعد میں کہا ہو لولا علی, چاہے زمانے کا چاہے زمانے کا خلیفہ ہو، ہر دور میں جب بھی امام پر، جب بھی اسلام پر مشکل آئے گی تو امام مدد کریں گے۔ یاد رکھو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی اسلام پر مشکل آئے گی، چاہے خلیفہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کوئی کیوں نہ ہو، امام جب دیکھیں گے کہ اسلام پر وقت آ رہا ہے تو امام مدد بھی کریں گے، کبھی سکہ بنا کے مدد کریں گے اور کبھی کسی کو مشورے دے کر مدد کریں گے۔ تو مشورہ دینا امانت ہوتا ہے، دوستی نہیں ہوتا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب اس انداز میں مشکل کشائی فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ بس اب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، کل کی طرح 5 منٹ میں مزید آپ کے دوں گا، لیکن اس سیرت کو اس انداز میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہشام جب یہ سنتا ہے، بہت ساری باتیں واقعہ بیان کرنے سے رہ گئی لیکن میں کیا کہوں کہ وقت ختم ہو گیا ہے، کہ ہشام ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جعفر بہت زیادہ شہرت حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے کا چرچا ہر طرف ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہاں ایسی بات بالکل درست ہے، لوگ ان کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کہا کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو رسوا کیا جائے۔ میں نے کہا تھا نا ہشام ابن عبد الملک خلیف ملعون، کوئی طریقہ ہے ان کو؟ اور اس کے بعد جب کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا تو یہ پہلا خلیفہ ہے کہ جس نے عجیب طریقہ اختیار کیا العیاذ باللہ امام کو رسوا کرنے کا۔ اور مدینے کے حاکم کو کہ جہاں امام تشریف فرما تھے، کہا کہ فوراً ان کو بھیجو، ان کے بیٹے کے ساتھ بھیجو، یعنی 5ویں امام اور 6ویں امام۔ اور جس وقت دمشق میں پہنچے تو اب تفصیل ہے کہ پہلے سے خلیفہ نے سوچا ہوا تھا کہ ان کی انسلٹ کرنی ہے، ان کی شخصیت کو گرانا، لہذا جب وہ آئیں اور سرکاری اعتبار سے سرکاری مہمان، لوگوں کو تو نہیں کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، لیکن امام کو رکھا 6ویں امام کے ساتھ انتہائی معمولی سی اور محقر سرائے کے اندر، اور 3 دن تک کسی قسم کا کوئی جواب نہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں، کہ جیسے آپ اتنے اہم نہیں ہیں کہ ہم آپ کی خاطر بہت جلدی آپ کا استعمال۔ 3 دن تک امام بیٹھے رہے۔ یہ سارا طریقہ جاہلوں کا انداز ہوتا ہے، جاہلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی عالم کو آ کے گالی دے دے، جاہلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ لعنت دے کے چلا جائے اور نعرے لگا کے چلا جائے، یہ عالموں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ عالم کا طریقہ بردباری ہے، عالم کا انداز حلم ہوتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور اب بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن بہرحال، تو اب 3 دن گزر گئے، اور 3 دن کے بعد دربار کو سجاتا ہے۔ اب اس کمبخت کے پاس کوئی عالم تو تھا نہیں، کوئی مفسر تو تھا نہیں، کوئی فلسفی تو تھا نہیں، کوئی علم رکھنے والا انسان، حتیٰ کوئی اچھا ڈھنگ کا ادیب بھی نہیں تھا۔ تو کرے تو کیا کرے، کس طرح مقابلہ کرے امام کا، کس طرح امام کی انسلٹ کرے، عجیب نرالا انداز، یعنی اس کے نہ پہلے نہ اس کے بعد کسی خلیفہ نے انداز اختیار کیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ جس وقت امام آئے اپنے دربار کے اندر، مختلف وہ تختائے مشق لگا دیے کہ جس پر تیر اندازی کی جاتی ہے، تیر مارنے کی جس پر پریکٹس کی جاتی ہے، کہ دور سے کھڑا ہو کے ایک آدمی جو ہے وہ کمان میں تیر جوڑتا ہے، اس کے بعد وہ تیر چھوڑتا ہے اور پھر وہ ہدف پہ جا کے لگتا ہے۔ ایسے 4-5 ہدف لگا دیے اور کچھ مشتاق لوگوں کو جو ایکسپرٹ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ امام آئے اور اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اور امام نے آ کے جو سلام کیا تو وہاں طریقہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو سلام کرنا، امام نے مجموعی سلام کیا السلام علیکم، اور پھر امام کا جب یہ سلام کرنے کا انداز دیکھا تو باقاعدہ اس میں بھی وہ ناراض ہو گیا کہ خاص مجھے سلام کیوں نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اہلن و سہلن فرزند رسول، آئیے آئیے، خوش آمدید، میں چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے یہاں یہ تیر کمان سجے ہوئے ہیں، مشق ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، جائیے آپ بھی کچھ تیر چلائیے۔ اب امام کا سن بھی زیادہ ہو چکا ہے، جائیے آپ جا کر کچھ تیر چلائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنا آتا ہے تیر چلانا۔ امام نے فرمایا کہ بھائی میرا جو سن ہے وہ اس کام سے گزر چکا ہے، مجھے معاف کرو۔ کہا کہ لیکن میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو اس سلسلے معاف نہیں کروں گا، آپ کو تیر کمان چلانا۔ اور جب امام نے دیکھا کہ اب اصرار اتنا بڑھ رہا ہے، مجبوراً امام تیر اور کمان لیتے ہیں، ایک تیر کمان دیا جاتا ہے، امام کمان میں تیر کو جوڑتے ہیں، اس کے بعد مولا تیر چلاتے ہیں۔ اب وہ
ہشام بن عبد الملک بیٹھا ہوا مسکرا کے اپنے اطرافیان کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھنا تیر کہاں جائے گا, اس تختہ مشق پر بھی لگ جائے تو بڑی بات ہوگی. ایک مرتبہ جب تیر چھٹا ہے کمان سے تو مشق تختہ مشق کے بالکل وسط میں وہ تیر جا کے لگتا ہے. لوگوں نے کہا مرحبا مرحبا, لیکن اب امام جب مقابلے پر آ گئے ہیں نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھائی تکا لگ گیا, بعد میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اب جب مقابلے پر آ گیا ہے اور اس انداز کا مقابلہ ہے تو اب اس انداز کا مقابلہ امام کریں گے. اور اب امام نے اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک اور تیر نکالا اور تیر جو چلایا تو اب یہ تیر پہلے والے تیر کے قلب کو چیرتا ہوا اس کے کنارے میں جا کے پیوست ہوا. پھر دوسرا تیر نکالا, وہ تیر ان دونوں کو چیرتا ہوا, اور پھر اس کے بعد ایک پر ایک ایک پر ایک یکے بعد دیگرے امام نے تاریخ میں لکھا ہے 9 تیر ایک جگہ میں پیوست کر دیے. اور ایک مرتبہ سارا دربار مرحبا مرحبا احسن احسن اور بے امی بے ابی و امی اور اس قسم کے داد و تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا. اور یہاں پر ہشام بن عبد الملک سر جھکا کے بیٹھ گئے, اور سر جھکا کے جو بیٹھا تو اب امام تیر اندازی کا مظاہرہ کر چکے ہیں, اب پلٹ کے ایک مرتبہ واپس آ رہے ہیں اور وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا. کافی دیر گزر گئی, کسی قسم کا کوئی رسپانس ہی نہیں ہے. تو جب امام نے دیکھا یہ بھی توہین کا انداز کہ بیٹھا ہوں کوئی جواب ہی نہیں ہے. مرتبہ امام ششم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے پر جلال کے آثار رونما ہوئے اور میرے بابا نے آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا. یہ وہ حالت ہوتی تھی کہ جب یہ حالت ہو جائے امام کی تو کچھ ہونے والا ہوتا. اور ایک مرتبہ کس نے کوہنی ماری خلیفہ کو اور اس نے دیکھا ڈر گیا, اس نے کہا کہ بسم اللہ بسم اللہ آئیے, اور امام کو اپنے کرانے بٹھایا, دانے امام نے ششم کو بٹھایا. اور اب بعض باتیں اس نے کی ہیں تفصیلی گفتگو ہے, میں صرف خلاصہ کر رہا ہوں کہ ایک جملہ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے ماشاء اللہ اتنی اچھی تیر اندازی آپ نے کی, ہمیں بتایا کیوں نہیں, کیا آپ کے بیٹے کو بھی آتی ہے تیر اندازی, ایسی اتنا ہی ایکسپرٹ ہے وہ بھی ماشاء اللہ. تو امام نے فرمایا کہ ہم خاندان اہل بیت اور ہمارے خاندان کا یعنی ہم اہل بیت کا ایک ایک فرد یکے بعد دیگرے اس کمال کو کا حامل ہوتا ہے جس کمال کی جانب خدا نے اس آیت میں اشارہ فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم, وہ کمال جو غدیر کے میدان میں نازل ہوا تھا ہم اہل بیت اسی کمال کے حامل ہیں. اور یہاں پر فرق نہیں پڑتا چاہے 2 برس کا بچہ ہو چاہے 60 سال کا بوڑھا ہو, ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. بس میں ختم کر رہا ہوں, اسی واقعے کو مکمل کر دوں کہ پھر ان کی گفت و شنید ہوتی ہے اور کچھ جواب امام دیتے ہیں ولایت علی کے بارے میں, علی کے فضائل کے بارے میں اور حقانیت اہل بیت کے بارے میں, کہ ناراض ہو کے گھبرا کے ہشام کہتا ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا اپنے گھر والوں کو مدینے میں پریشان چھوڑ کے آیا ہوں, میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں. اور امام جب وہاں سے نکلے تو نکلتے وقت بھی ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ ہشام نے, یہ ہے پروردگار کی قدرت, کہ ہشام نے سوچا تھا کہ خاندان اس وقت طہارت کو ذلیل و رسوا کرے گا الیاذ باللہ, لیکن یہاں تو کیا دربار کے مرحبا اور تحسین کے نعرے, حد تو یہ ہے کہ ایسا واقعہ ہو گیا کہ مسلمان تو مسلمان جو غیر مسلم عیسائی ہیں وہ بھی امام کی عظمتوں کے قائل ہو گئے. اس لیے کہ جب محل سے نکلے ہیں میرے مولا, قصر سے نکلے ہیں میرے مولا, تو قریب ہی ایک چوراہا تھا, عیسائیوں کا رش لگا ہوا تھا, اس لیے کہ جو ان کا پوپ تھا سب سے بڑا اسقف وہ سال میں ایک مرتبہ یہاں پہ آتا تھا, اور جو آدمی جو بھی سوال کرتا تھا اس کو جواب دیتا تھا, بہت بڑا عالم تھا. جب امام کو پتا چلا چھٹے امام کی, اچھا پوری روایت چھٹے امام نے بیان کی ہے کہ میرے بابا نے ایسے کیا میرے بابا نے ایسا, بڑی لطیف روایت ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پھر میرے بابا نے اپنے چہرے پر اپنے سر پہ ابا کو اوڑھا اور اس انداز میں مجھے بیٹھنے کو کوئی پہچان نہ سکے, لیکن وہ جب پوپ جو اس کو تھا جس وقت وہ آیا, وہ بوڑھا انچائی بوڑھا انچائی بہت بڑا عالم, جب وہ آیا اس نے آتے ہی پہلے مجمعے کو دیکھا کہ بھائی کون کون بیٹھا ہے, اور اس کی نگاہ بہرحال جوہر شناس تھا وہ,
انما یعرف ذو الفضل من الناس ذروہ، جو صاحب فضل ہوتے ہیں وہی صاحب فضیلت کو جانتے ہیں. تو اس نے دیکھا پورے مجمع میں ایک چہرہ چمک رہا ہے اور کہا کہ تم کون ہو، کیا تم عیسائی ہو یا مسلمان ہو؟ فرمایا کہ میں مسلمان ہوں. اب اس کا دوسرا سوال، یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں کے علماء میں سے ہو یا جاہلوں میں سے ہو؟ اس سوال کا جواب امام کیا دیتے؟ اگر فرماتے معاذ اللہ کہ میں جاہل ہوں تو یہ تو بہرحال شان امامت کے خلاف ہے، فرماتے کہ میں عالم ہوں تو یہ خود ستائی ہے. جواب دیکھیے میرے مولا کتنا پیارا ہے، میں امت مسلمہ کے جھولا میں سے نہیں ہوں، میں امت مسلمہ کے جھولا میں سے نہیں ہوں. کہا کہ میں تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں، تم کو اگر مجھ سے کچھ پوچھنا تو پوچھ سکو. ایک سال میں جب آتا ہے وہ کو اس کو، اور پھر اس نے کہا کہ اچھا، اب وہ سمجھ گیا. دیکھیے یہ جو ہوتے ہیں اس قسم کے افراد، وہ بڑے جانتے ہیں کہ کون کتنا ہے، کیسا ہے، عالم ہے، کیا ہے، جاہل ہے. سمجھ گیا کہ کوئی اور شخصیت ہے بھائی. ان کے بابا کے بارے میں جب، ان کے بابا کی دعاؤں کے بارے میں جب وہ مفتی قاہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آیت اللہ مرشی نے جب صحیح پر سجادے بھجوایا کہ یہ کلام واللہ مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے اور خالق کے کلام سے کچھ کم تر ہے، تو یہ سمجھ گیا کہ اس عام مخلوق سے کچھ بدتر مخلوق ہے. لہذا اب سوال سنیے، سوال کرتا ہے دیکھو میرا سوال یہ ہے، بہت سارے سوال کی میں خلاصہ تم صرف دو سوال بیان کروں گا، کہ میرا سوال یہ ہے کہ تم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں جو جنتی ہوں گے وہ جنت کی غذا کھائیں گے، جنت کا پانی پئیں گے، جنت کی شربت پئیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا عقیدہ کس قسم کا عقیدہ ہے کہ ایک آدمی غذا بھی کھائے، پانی بھی پیے اور اسے رفع حاجت کی ضرورت نہ پڑے؟ یہ میرا سوال ہے، لیکن مجھے جواب اس دنیا سے دے رہا. سوال آخرت کا ہے، جنت کا ہے، اور جواب اس دنیا سے دینا. تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس جنین کو نہیں دیکھا، اس بچے کو نہیں دیکھا جو اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وہ کھاتا بھی وہ پیتا بھی ہے لیکن اس کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جو اللہ قادر ہے وہ اپنے اس بہشتی کے لیے بھی قادر ہے. اور اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا، اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کی جو غذائیں ہوں گی، جو جنت کے چشمے ہوں گے، جو نہریں ہوں گی، لوگ جتنا مرضی ان غذاؤں کو، ان پھلوں کو، ان ثمرات کو کھائیں گے لیکن وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اتنا ہی رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے چیز کھائی جائے کم نہ ہو؟ کم تو ہوگی نا بھائی، پہلی بائٹ میں ہی کم سے کم کم تو ہوگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے چیز کھائی جائے اور کم نہ ہو؟ تو تمہارے تم مسلمانوں کا عقیدہ کیسا عقیدہ ہے؟ لیکن جواب دنیا سے چاہیے. سوال پھر آخرت کا اور جواب دنیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں لوگ پھل کھائیں گے، غذا کھائیں گے اور غذا کم نہیں ہوگی، اس میں کمی نہیں آئے گی؟ دنیا سے جواب دو. امام نے فرمایا کیا تم نے چراغ کو نہیں دیکھا کہ ایک چراغ کو تو اٹھا لے اور اس چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کر دے، ہزارویں چراغ کو روشن کرنے کے بعد بھی تو دیکھے گا جو پہلا چراغ جس سے تم نے ان ہزار چراغوں کو روشن کیا ہے اس کی روشنی میں کمی نہیں آ رہی. ایک دم پڑھ دے محمد والے اور پھر کچھ اور اس نے سوالات کیے جو وقت نہیں ہے میرے پاس، میں ارتباط مسائل کرنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ اب یہ اٹھا ایسے جوابات سننے کے بعد، تلمنا کے اٹھا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں دوبارہ باہر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ تم نے ایسے آدمی کو لا کے میرے سامنے بٹھا دیا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے اور میرے علم کی توہین ہو، لہذا خبردار اب میں باہر آنا ختم کر رہا ہوں اور آئندہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے. میں کہوں گا اے اسقف اعظم، اے خوف فلاں فلاں، یہ یاد رکھ، سقائے علم ساقیے کوثر کے وارث کا ترکہ ہوتا ہے، اولائے کا صابن نار کی میراث نہیں ہوتی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ بات ہشام تک پہنچی اور ہشام نے پیغام پہنچا دیا اگلا شہر جو آنے والا تھا چھوٹا سا مدین کے نام کا، کہ سنو یہ جو باپ بیٹا ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے پوپ سے، اس پوپ سے، اور یہ دونوں معاذ اللہ عیسائی ہو گئے ہیں، یہ دونوں عیسائی ہو گئے ہیں،
اگر کوئی آپ کو کافر کہہ رہا ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کل آئمہ کو عیسائی کہا گیا تھا، عیسائی ہو گئے ہیں، اور خبردار ان کو کوئی کھانا نہ دے، ان کو کوئی پانی نہ دے، دروازہ نہ کھولے شہر کا. تو اس موقع پر جب امام پہنچے اور دروازہ شہر کو کھولنا چاہا، لوگوں نے منع کر دیا، کسی نے غذا نہیں دی، کسی نے پانی نہیں دیا، یہاں تک کہ امام کو جو ہر چیز کے مالک ہیں لیکن اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، قریب کے ٹیلے پر گئے اور ٹیلے پر کھڑے ہو کے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے شہر کے رہنے والے ظالموں، یاد رکھو، انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، اور یقول اللہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یاد رکھو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن سنو، اگر تم نے بقیت اللہ کے حق کو نہ دیا تو پھر عذاب تم پر نازل ہوگا. مولا نے بانگ دہل پوری فریاد کے ساتھ یہ جملہ جب کہا، ایک بوڑھا آدمی امام کے جملے کو سن رہا تھا، وہ گھبرا کے نکلا، شہر والوں سے کہا، اے شہر کے لوگوں، میں اس کی پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، اور سنو جو یہ جملے کہہ رہا ہے، اور سنو جس مقام پر کھڑے ہو کر یہ تمہیں بد دعا دینے والا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت شعیب نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو بد دعا دی تھی، بقیت اللہ خیر لکم. جناب شعیب کے جو مربوط واقعات ہیں اس میں وہ آیت نازل ہوئی ہے. تو یاد رکھو، اس کی بات مانو، اس کا احترام کرو، اس کو محروم نہ کرو. شہر کا دروازہ بھی کھلا اور ایک مرتبہ امام کا احترام بھی کیا گیا، یہاں تک کہ بہرحال ہشام جب کچھ نہ چل سکا، آخر میں ہشام زہر دیتا ہے، امام کی زہر سے شہادت ہوتی ہے، لیکن وقت شہادت اپنے فرزند کو بلاتے ہیں، وصایا کرنا چاہتے ہیں اور کچھ موارث امامت کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. فرزند امام یعنی امام جعفر آتے ہیں، امام صادق آتے ہیں، بابا کی خدمت میں آتے ہیں، بابا کا وقت آخر ہے، زہر پورے جسم میں اثر کر چکا ہے، ایک مرتبہ دونوں گلے لگ کے گریا کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب منظر ہے، یہ عجیب قیامت کا منظر ہے. ایک پانچواں امام شہید ہو رہا ہے، چھٹا امام تدفین کر رہا ہے، لیکن میں کہوں گا یہ ایک تاریخ کا منظر ہے کہ جہاں پر ایک بیٹا ہے جو شہید ہونے والے بابا کے لاشے پر آ رہا ہے، لیکن عزاداروں کربلا نے تو وہ منظر دکھایا ہے کہ ایک باپ ہے جو شہید ہونے والا ہے لیکن بیٹا باپ کے پاس نہیں آ رہا. وہ باپ ہے، وہ حسین ہے جو خود چل کے خیمے میں آ رہا ہے. جناب سید سجاد غشی کے عالم میں ہے، آقا حسین کی نگاہ پڑی، ارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رخسار سجاد پر آنسو ٹپکے، آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے کو دیکھا. ابھی تک سجاد نے اپنے بابا کا مدینے والا چہرہ دیکھا تھا، ابھی تک سجاد نے اپنے بابا کا تاشور سے پہلے والا چہرہ دیکھا تھا، لیکن اب حالت مختلف ہے. جا بجا، ارے جسم پر زخم ہے، چہرے پر اصغر کا خون لگا ہوا ہے. جب یہ حالت اپنے بابا کی سید سجاد نے دیکھی نا، تو ایک جملہ سید سجاد نے پوچھا اور فرمایا، یا بتا این العباس، بابا اتنا بتا دے عباس ہے کہ نہیں، ارے عباس کے ہوتے ہوئے میں اتنا سننا تھا. حسین سر جھکا کے کہتے ہیں، قد قتل، بیٹا عباس مارا گیا. پوچھا، این القاسم، قد قتل، این الاکبر، قد قتل. جب بار بار پوچھتے جا رہے ہیں تو حسین آگے بڑھ کے فرماتے ہیں، سجاد بس اتنا سمجھ لے، اب ان بیویوں کے درمیان مردوں میں سوائے میرے اور تیرے کوئی اور نہیں بچا. میں اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھے، زینب سے کہا، بھوبی اما ذرا میری تلوار لائیے، ذرا میرا آسا لائیے. زینب پوچھتی ہے، بیٹا سجاد، ارے اس بیماری کے عالم میں تم تلوار اور آسا کیوں مانگ رہے ہو؟ رو کے کہا، مگر آپ دیکھتی نہیں، میرا بابا تنہا ہو گیا، میں جوان بیٹا ہوں، بابا زخمی ہو جائے، جوان بیٹا آرام کرے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. آسا سے سہارا لوں گا، تلوار سے جنگ کروں گا. بس یہ حالت دیکھی، حسین نے سید سجاد کو سینے سے لگایا اور کان میں ایک جملہ کہا، سجاد، کربلا تیرا مقام جہاد نہیں. جب شام کا بازار آ جائے، جب شام کا دربار آ جائے تو سجاد پھر اپنا جہاد دکھانا. تیرا میدان کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے،
بس ادا دارو. حسین نے نصیحت کی, سجاد نے نصیحت سمجھی. اب سجاد کا جہاد شروع ہوا, یہاں تک کہ دربار یزید آ گیا. بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں, زینب کے پیچھے بیویاں چھپ رہی ہیں, اور زینب رضا کے پیچھے بس ادا دارو دربار یزید ہے, بھرا ہوا دربار ہے, قیدی موجود ہے. یزید اشعار پڑھ رہا ہے, کبھی سر حسین کی توہین کر رہا ہے, اور اس کے بعد فتا کے نشے میں چور یہ کہتا ہے, اے خطیب ذرا منبر پہ چڑھ کے خطبہ دے. خطیب درباری منبر پہ جاتا ہے, خطبہ دینا شروع کرتا ہے, امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کرتا ہے, تعریف بنی امیہ کرتا ہے, ہمارے امیر کو فتح حاصل ہوئی. یہ دیکھو باغی کے خاندان والے کس طرح ذلیل اور رسوا کھڑے ہیں, اور اس کے بعد بنی امیہ کی تعریفیں کر رہا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد جو اب تک سر جھکائے کھڑے تھے اپنا سر اٹھایا, اور اس کے بعد کہا, اے یزید میں چاہتا ہوں میں